الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اور برکت کے لیے اس کو میں نے پڑھ لیا ہے. اصل مقصود موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ آج کوئی خاص موضوع ہے ہی نہیں، مختلف باتیں انشاءاللہ ذکر ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ہمارے لیے نافع بنا دے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے دنیاوی ترقی کا ذریعہ بھی بنا دے، آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ بنا دے. دو تین ہفتوں سے میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اس دنیا میں اس طرح سے رہنا کہ آدمی بالکل اس دنیا کا ہو کر رہ جائے اور اپنی آخرت کو بالکل فراموش کر دے، یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اور اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا بھی کہ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک دن تمہیں اپنے پاس بلانا ہے اور تم لوٹ کر جاؤ گے، یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. لیکن فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا اس طرح دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اس وعدے کو بھول جاؤ، اس بات کو بھول جاؤ کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر دنیا کی رنگریوں میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھو. کیونکہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، انسان ساری زندگی اپنا مستقبل بنانے کی فکر میں رہتا ہے. نوجوان ہوتا ہے تو کہتا ہے جی مستقبل بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے، اور اس مستقبل کے چکر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ رات دن ایک کر دیتا ہے، محنتوں سے مال کماتا ہے، پیسہ لاتا ہے، اور بالآخر اتنا مشغول ہوتا ہے دنیا میں کہ اس کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس صحت کو بنانے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے جو مال جمع کیا تھا. جب صحت خراب ہو گئی، اب وہ مال جو مستقبل بنانے کے لیے اس نے جمع کیا تھا، اب صحت بنانے کے لیے اس مال کو دوائیاں آ رہی ہیں، کہیں آپریشن ہو رہے ہیں، کئی اور معاملے چل رہے ہیں، تو اس مال کو جمع کر. پھر اس کے بعد دنیا میں ایسی مشغولیت ہوتی ہے، ایسا جیتا ہے کہ شاید کبھی مرنا ہی. اور کسی نے کہا کہ جب مر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، زندگی نہیں تھی. تو عجیب معاملہ ہے، انسان ساری زندگی مستقبل کے لیے، مستقبل کے چکر میں ساری صحت برباد، تو اس سارے پیسے کو اپنی صحت بنانے میں لگا دیا، اور ایسا جیا کہ جیسے مرنا ہی نہیں، اور جب مر گیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کبھی جیا ہی نہیں. انسان ختم ہو جاتا ہے، کچھ عرصے تک اس کا ذکر رہتا ہے، پھر آہستہ 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 نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی پڑپوتے سے پوچھیں تو دادا کا نام ہے، تو اس کے اندر دادا کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، بچپن کی باتیں کسی سے پوچھ لو وہ یاد نہیں رہتی. کسی نے ایک اور بات کہی تھی نا کہ بھائی آج بس اللہ نے خیر کر دی. کیا ہوا بھائی؟ کہ میں مرتے مرتے بچاؤں، مرتے مرتے بچاؤں. تو کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ بھائی اسی طرح بچتے بچتے مر جائے گا. کب تک؟ آدمی کہتا نا مرتے مرتے بچ گیا ہو آج، تو اسی طرح ہوتا ہے، لیکن بچتے بچتے ایک دن مر جائے گا. آج بچ گیا، پھر کل بچ گیا، پھر بچ گیا، پھر بچ گیا، جب تک اللہ چاہیں گے اس کی زندگی بچتا رہے گا، لیکن بالآخر بچتے بچتے مر جائے گا. تو بالآخر ہے موت، اس لیے اس موت کو آدمی اپنے سامنے رکھے, اپنی دنیا بنائے. اس سے شریعت نے منع ہرگز نہیں کیا, لیکن ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو ہرگز فراموش نہ کرے. تو ایک بات تو یہ پرانی چل رہی تھی, اس کا میں نے ذکر کر دیا تاکہ وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے. اسی طریقے سے ایک اور آیت قرآن مجید کی ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے, کن لوگوں کا ایمان اللہ کے یہاں حجت ہے اور کن جیسا عمل ہمیں کرنا چاہیے. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آپ اٹھائیے پڑھیے, صحابہ کرام کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان کافروں سے منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آمینو ایمان لاؤ, اور ایمان کیسا لاؤ, کما آمن الناس, جیسے کہ لوگ ایمان لائے. اب زمانے میں ایمان کون لائے تھے؟ صحابہ کرام. تو گویا صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حجت قرار دیا ہمارے لیے کہ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا ایسا ایمان تم لاؤ, جیسا ایمان اللہ پر ان کا تھا, جیسا ایمان اللہ کے رسول پر تھا وہ ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے. اصل مطلوب وہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. تو کافر کیا کہتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے اس دنیا کے اندر رہنے والے بھی بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے. یہ بیوقوف ہے, پاگل ہے. آج بھی بہت سے لوگ جو اپنے دین پر پورا ہوتا ہے, پورے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, انہیں یہ کہتے ہیں تو پاگل ہے بھائی, دیوانہ ہے, مجنو ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے پاگلوں اور دیوانوں کی وجہ سے دنیا چل رہی. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو جب نازل فرمایا اور کفار کی اس بات کو نقل فرمایا, تو گویا صحابہ اکرام کے ایمان کو حجت بھی قرار دے دیا کہ ان کا ایمان ہمارے لیے حجت ہے. کما آمن الناس, فرمایا جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے. تو انہوں نے کیا کہا, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء, ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ بیوقوف نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الا انهم هم السفهاء, یہ خود بیوقوف ہے, ولكن لا يعلمون, لیکن اسے علم نہیں. دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنی بیوقوفیوں کبھی انہیں علم نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ خود بیوقوف. عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جس کی پلاننگ اچھی ہو دنیا کے اعتبار سے. اسی طریقے سے اللہ کی نظر میں بھی عقل مند وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کو کبھی فراموش نہ کرتا ہو اور جس کی پلاننگ لمبی ہو, آخرت تک کی ہو. تو دنیا کی پلاننگ تو سبھی کرتے ہیں 50-100 سال کی تو, لیکن ہمیں مسلمان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو. اس کی پلاننگ صرف دنیا تک نہ ہو بلکہ دنیا کے بعد جو عالم ہے, جو زندگی ہے, اس کی پلاننگ وہاں کی بھی ہو. اور وہاں کی پلاننگ کیا ہوگی, جب اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو گویا ہم ان کی آخرت کی پلاننگ پر عمل کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ایک بار فرمایا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ اللہ نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن بنائے ہیں, چھوٹے اور بڑے پیدا کیے ہیں کہ کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں, کبھی کے دن جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں. اب آج کل کی راتیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں, پھر زمانہ آئے گا کہ راتیں لمبی لمبی ہو جائیں گی, دن سکڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہم نے لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی. تو دنیا کے اعتبار سے کون عقل مند ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے. آگے اللہ نے عقل مندوں کا ذکر فرمایا, یہ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قیام و قعودا, چل رہے ہیں تب بھی, بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی. قیام اور قعود کسے کہتے ہیں؟ قیام کھڑے ہونے کی حالت, اور قعود بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اعلیٰ جنوبی ہے, لیٹے ہوئے ہوتے تب بھی, پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو گویا تمہارا قیام, تمہارا قعود, تمہارا لیٹنا, تمہارا بیٹھنا, یہ سارا کا سارا اللہ تعالی کی یاد میں ہو, وہ اعلیٰ جنوبی ہے. دیکھیے میں نے بعض لوگوں سے سنا بھی اور الحمدللہ دیکھا بھی, بعض کہ لیٹنے بیٹھنے میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیٹتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیونکہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں ہمارے پاس. آپ کا چلنا کیسا ہوتا تھا، آپ قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے. منع فرمایا کہ مومن آدمی بیماروں کے ساتھ نہیں چلتا، بیماروں کی طرح نہ چلنے سے منع فرمایا، بلکہ اوپر سے نیچے کو جس سے آدمی قوت کے ساتھ اترتا ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی رفتار بتائی گئی ہے، کس طرح آپ چلا کرتے تھے، بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے. فرمایا کہ انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ، متکبرانہ طریقے پر نہیں. اسی لیے میں فرمایا کہ ٹیک لگا کر نہ کھاؤ پیو. کبھی آدمی کھا رہا ہو بے خیالی میں اور یاد آ جائے تو فوراً اس حدیث کو یاد کرو، فوراً اس حدیث کی طرف ذہن جانا چاہیے ہمارا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ ٹیک لگا کے نہ کھائے. بعض اوقات بے خیالی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے کھا رہا ہے، جب یاد آ گیا فوراً بیٹھ جاؤ. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ٹیک لگا کے نہ کھاؤ نہ پیو، عاجزی کے طریقے پر کھاؤ. انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، یعنی جیسے غلام کھاتے ہیں، جیسے عاجز کھاتا ہے. تو کھانے تک میں بھی حیات ایسی ہونی چاہیے کہ وہ متکبرانہ نہ ہو بلکہ عاجزی والی ہو. اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبے سے معمور ہو کر کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کھانے پینے کی چیزیں مجھے فراہم کی ہیں، میں ایسے کھاؤں جیسے کہ دنیا میں کوئی بندہ یعنی کوئی غلام اپنے مالک کا ممنون ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے. ایسے ہم اللہ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ سب چیزیں فراہم کی. تو میرا لیے تو یہ کہ عقل مندوں کا ذکر فرمائے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، اور صرف یہی نہیں بلکہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ فکر کرتے رہتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آسمان و زمین کو کیسے پیدا کیا. آسمان کی طرف نظر جا رہی ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، کوئی ستون نہیں ہے اس میں، کیسے اس میں چاند اور ستارے اللہ نے لگا دیے، سورج اتنا بڑا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا. ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ اوپر ہے وہ کیا ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، کیا ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو بنایا ہے کہ وہ پوری دنیا کے گرد یا زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے اور پوری دنیا کا وہ روشن کرتا ہے، چاند بھی اور سورج بھی، اور ہمارے دن اور رات ان چاند اور سورج سے بنتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری کھیتی باڑی زراعت وہ سب ان چاند اور سورج کی روشنیوں سے جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ فروغ پاتی ہیں. حتیٰ کہ جانوروں کی ہڈیوں میں گودا چاند کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں اللہ نے سب ہمارے فائدے کے لیے سب چیزیں پیدا کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں، وہ تفکرون، ان کی فکر یہ ہوتی ہے، وہ رات دن صرف ڈالر اور ریال بنانے کے چکر میں نہیں رہتے، بلکہ وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو کیسے پیدا کیا. اور پھر جب ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو سوچ سے سوچ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے ان کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا، اس کی بھی کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے، آپ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا بس، جیسے جانور پیدا ہوتے ہیں کھایا پیا اور مر گئے، کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کھاؤ پیو مر جاؤ. بھائی یہ مقصد تو جانور بھی پورا کر رہا ہے، تمہارے اس میں کیا فرق ہے، مابین امتیاز کیا ہے؟ ایک جانور وہ بھی کھاتا ہے، ہم سے اچھا کھاتا ہے، ہم تو اسے بھون باندھ کے شاید اس کی جو اصلیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ فراہم فرماتے ہیں، تازہ گوشت کھاتا ہے، ہرن کا گوشت بھی، شیر دیکھ لیں ہرن کا گوشت کھاتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے گوشت وہ جنگل سے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. اور دنیا کی جتنی مخلوق ہے 18,000 مخلوقات ہیں کم و بیش، اس سے زیادہ جو بھی، اللہ ہی کو حقیقت حال کا علم ہے، لیکن کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ رزق فراہم نہ فرماتے ہیں. ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. تو اللہ فرما ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ نے اس کو ایسے پیدا نہیں کیا. سبحانک، اور آخر میں کیا کہتے ہیں، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، فقینا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے بچائی، دوزخ سے بچا لیجیے. یہ ان کی فکر ہے، کن کی، عقل مندوں کی، اور دنیا کے عقل مندوں کی جو صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. تو ایک مومن جہاں اپنی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے وہاں اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس کی فکر دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ مومن کی فکر ہے اصل میں. کافر کی فکر تو یہی تھا کہ کھاؤ پیو مر جاؤ اور آخرت کا سوچتے ہی نہیں, کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں ہے, اس کا تو ایمان ہی نہیں آخرت پر. وہ تو کہتا ہے یہ دنیا ہی کی زندگی ہے, بس کھاؤ پیو موج اڑاؤ مر جاؤ, آخرت کچھ نہیں. لیکن یہ مومن کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. اللہ تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ آخرت پر ایمان رکھو. اسی لیے فرمایا کیا تھا, حسب تم ان خلقناکم عبسا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو لوگوں کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے, بس تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے. دیکھیے قرآن شریف پڑھیے تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے, اور جب یہ لوٹ کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے ذرا مجھے بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ کے یہ انٹرویو لیں گے وہ, تم دنیا میں کماتے کیا ہو, کھاتے کیا ہو, کیا تمہاری تنخواہ ہے, تعلیم کیا ہے, یہ پوچھیں. یہ سوالات ہمارے نہیں, اللہ تعالیٰ کے. حدیث میں تو یہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانچ سوال ایسے ہیں کہ جس جو اللہ تعالیٰ وہ سوالات فرمائیں گے اور کوئی شخص اس کا جواب دیے بغیر سرک نہ سکے گا اپنی جگہ سے. تو ہم میں سے کون ہے جو اس کی تیاری کر رہا ہے؟ ان سوالوں کی تیاری بھی تو کرنی چاہیے. دنیا کو جائے حد تک حاصل کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس آخرت کی تیاری بھی کی کہ مال کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا, جوانی کہاں خرچ کی. یہ سارے سوالات ہیں. تو ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ تو اس لیے میرا عزیز, اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, مقصدیت عطا فرمائی ہے, مقصد ہے ہماری زندگی کا. اور وہ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہرگز نہیں. کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ جانور کو بھی دیتے ہیں, چیوٹی بھی کھا لیتی ہے, مکھی بھی کھاتی ہے, مچھر بھی کھاتا ہے, وہ بھی پیٹ بھر دیتے ہیں. اس کی جو غذا اسے ملتی ہے, اب چاہے وہ ہمارا خون ہی کیوں نہ ہو, مچھر اگر خون پیتا ہے ہمارا تو غذا اس کی ہے, اس نے اپنی غذا تو پوری کرنی, کھانا پینا تو ہے. اسی طریقے سے اور دیگر مخلوق ہے اللہ کی. تو بہرحال میرے عزیز, دراصل بات کہنے کی کہ فکر مندی ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے, بے فکر اپن نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر. تو ایک آیت میں نے پڑھی تھی کہ ایمان حجت بنایا کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ایسے ہی ایمان لاؤ. یہاں ایک بات میں اور بتا دوں کہ دین اسلام میں ولادت اور وفات کوئی چیز نہیں. بعض لوگ یوم ولادت مناتے ہیں, بعض یوم وفات مناتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بھی نہیں پوچھیں کہ پیدا کس دن ہوئے تھے میاں, مرے کس دن تھے, تاریخ کیا تھی. اس لیے کہ یہ مطلب ہی نہیں ہے. ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو زندگی دی تھی اس میں تم نے کیا کیا. تو ہم مقصدیت کی طرف نہیں آتے, ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کسی کا یوم ولادت منا لو, کسی کا یوم وفات منا لو اور ختم. ابھی ہمارے غالباً ایک جگہ اتحاد امت کانفرنس ہوئی, وہاں ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ باتیں ایسی کہہ دی جو بہرحال حقیقت پر مبنی تھی, کیونکہ بات اتحاد امت کی تھی. اس حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی, بعض لوگوں کو ان کی باتیں بہت کھلی, اخبارات میں بھی دوسرے دن کچھ باتیں آئیں. تو جواب دینے والوں نے اور تو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن جواب ایک یہ دیا کہ یہ بتائیں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات یا یوم ولادت منانا واجبات دین میں سے ہے؟ تو یہ بات اپنے طور پر انہوں نے اس طرح سے اس کو پھیلایا ہے کہ مختلف لوگوں نے مجھے بتایا بھی. تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ دیکھیے, چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور بڑی سے بڑے صحابی ہو یا نبی ہو, یوم ولادت و وفات کوئی چیز نہیں. اصل جو چیز ہے کہ وہ کیا مقصد لے کر آئے, اصل حقیقت یہ. ہم سے نسبے الجھ کر رہ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت یا یوم وفات بھی کوئی واجبات دین میں سے نہیں ہے کہ وہ دن منایا جائے ضروری طور پر. البتہ بعض لوگ یہ کہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی جب اس ملک میں رہتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے بھی بڑے ہیں اور ہم الحمدللہ وہ ہمارے سر کا تاج ہیں, جس طرح محبت ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, ہم تو الحمدللہ کسی ایک صحابی کے بارے میں ادنا کوئی ایسی بات جو ان کی شان کے خلاف ہو کہنا ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے, اور پھر اسلام میں سب سے پہلا بچہ جو مسلمان ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی غلاموں میں حضرت زید, آزادوں میں حضرت علی, مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترتیب ہے. عورتوں میں خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی, مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, بچوں میں حضرت علی آزاد مردوں, اور غلام تھے چونکہ حضرت زید ایمان لائے. تو الحمدللہ یہ سارے کے, لیکن اس کے باوجود ہم کسی کا یوم ولادت یا وفات یہ کوئی واجبات دین میں سے نہیں. البتہ اتنی بات ذہن میں ضرور آتی ہے کہ بھئی یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے, اگر حکومت ملکی سطح پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت اور یوم وفات مناتی ہے تو یقیناً ایک یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں نے اپنی پراپرٹی سمجھ رکھا ہے. وہ تو سب کے ہیں, سنیوں کے بھی ہیں, دوسرے لوگوں کے بھی ہیں. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کا مناتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مناؤ, بھائی ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام. حضرت عمر فاروق بھی ہے, سیدہ عثمان غنی بھی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یوم ولادت اور یوم وفات منانے شروع کر دیں گے تو شاید ہمارے پاس دن ختم ہو جائیں گے لیکن ہمارے وضو ختم نہیں ہوں گے. 1,24,000 تو صحابہ کرامی ہیں, اس کے بعد پھر اولیاء کرام, تابعین, تبع تابعین, سارے کے سارے آنکھوں سروں کے تاج ہیں. کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمتر شخصیت ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کمتر شخصیت؟ ہر آدمی کے بھی یوم ولادت و وفات مناتے رہے, وہ اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے میرا جی جو اصل کام کی طرف ہمیں آنا چاہیے, چاہے وہ حضرت علی ہوں, حضرت ابوبکر صدیق ہوں, سیدنا عمر فاروق ہوں, حضرت عثمان غنی ہوں, یہ سارے کے سارے ہمارے سر کے تاج, ان کے تو مراتب بہت اعلیٰ اور اونچے ہیں. ہم تو ادنا سے ادنا صحابی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ان کے قدموں کی خاک کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ہم لوگ کبھی کسی کی توہین نہیں کرتے نہ, اور توہین کریں گے بھی کیسے؟ خدا نہ کرے اگر کوئی کسی نبی کی توہین کرتا تو اسلام سے خارج, اور اگر صحابہ کرام کی خاص طور پر جن کے فضائل کا ذکر قرآن مجید نے کہا ہے تو یقیناً فسق و فجور کی بات تو ہے ہی. اس لیے الحمدللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سارے کے سارے, چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں, صحابہ کرام ہوں, ہم تو الحمدللہ ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہی ہیں, اور صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی گناہ پر اگر کسی کو کچھ ہو بھی گیا تو اس پر باقی نہیں رکھا, اس پر انہوں نے توبہ کر لی, استغفار کر لیا, اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. بلکہ آخرت کے بارے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی. اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے, ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو صحابہ اکرام کے خلاف بولتا ہے تو اول تو یقیناً اسلام سے اس کا کیا تعلق ہوگا, لیکن اگر کوئی کہتا بھی ہے تو آپ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مت پھیلا, وہاں سے اٹھ جائیے. اگر تو اسے روک سکتے ہیں تو روک دیں, نہیں روک سکتے تو وہاں سے اٹھ جائیں کم از کم. کیونکہ غیرت دینی کے خلاف, آدمی اپنے باپ کے خلاف نہیں سن سکتا, ماں کے خلاف نہیں سن سکتا, صحابہ کرام تو ان سے بڑھ کر ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے. تو اس لیے بہرحال میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی افراد ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، سارے کے سارے ہمارے لیے لائق اتباع ہیں. البتہ چونکہ صحابہ کرام اولیاء انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں آتے رہے، اور بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن پر اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، صاحب کتاب نبی تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب سارے نبیوں کی شریعت منسوخ ہو گئی. اس لیے اب شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، البتہ ہمارا ایمان ان کتابوں پر بھی ہوگا کہ جو کتابیں اپنے اپنے زمانے میں نبیوں پر آئیں وہ برحق. یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان مفصل میں ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ان سب میں اس کا اقرار ہے کہ میں ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیری و شرری، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان سب پر میں ایمان لائے، من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. تو یہ ہمارے ہاں جب بچے قاعدہ پڑھتے ہیں اس زمانے میں ایمان مجمع اور ایمان مفصل ان کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. ایمان مجمل یہ ہوتا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی ہی و قبلت جمیع احکام، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ ہے ایمان مجمل کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی ہی و صفاتی ہی، جیسے کہ وہ اپنی شان کے لائق اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، و قبلت جمیع احکام، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا. یہ مجمل طور پر. اب لازم بات ہے کہ وہ اگر کہتا ہے میرے رسول ہیں تو اس رسولوں کو ماننا، آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ ایمان مفصل میں آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ جب بچہ مکتب میں داخل ہوتا ہے، قاعدہ پڑھتا ہے یا اس کا قاعدہ مکمل ہوتا ہے، نماز کی کتاب شروع ہوتی ہے، تو اس میں جہاں 40 حدیثیں، ایمان مجمل، مفصل، یہ ساری چیزیں الحمدللہ تعلیم الاسلام کا، کہ بعض مدرسوں میں 4 حصے پڑھا دیے جاتے ہیں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس میں سارے کے سارے سوال و جواب کی شکل میں یہ کتاب ہے، پڑھنی بھی چاہیے تاکہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور تاکہ ہم کسی کے سامنے جواب دہی بھی کر سکیں. آج میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کا بھی پتہ نہیں، یعنی ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں، بنیادی باتیں کتنی ہیں دین اسلام کی، شاید اگر پوچھ لیں تو شاید وہ کوئی بتا سکے، نہیں پتا ہوتا. اس لیے اپنے دین سے اتنی بے رغبتی اچھی چیز نہیں، بلکہ میں کہوں گا اگر ہو سکے تو تعلیم الاسلام لے لیجیے، 4 حصے اس کے چھوٹے چھوٹے سے، یہ ٹوٹل کتابیں میرے خیال اتنی موٹی ہوں گی اس سے زیادہ نہیں، اور پیج بھی چھوٹا ہے اس کا، اور سوال و جواب کی شکل میں. تو اس لیے اس کو سوال اور جواب دونوں جب آتے ہیں اپنے گھر میں رکھیے، بچوں کو سکھائیے، بہت ساری باتیں اچھے مجھ سے بڑھ جلتی ہے، پوری نماز آ جاتی ہے، طہارت آ جاتی ہے، روزے اور دوسرے طریقے آ جاتے ہیں، اور سوال و جواب کی شکل میں. اب مثلا یہ سوال تم کون، جواب فوراً کہ ہم مسلمان، تو ایک ایک بات کا سوال، مسلمان کون ہوتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. ہمیں چاہیے اب گھر میں کم از کم بنیادی ایسی کتابیں چھوٹی چھوٹی سی، یعنی تعلیم الاسلام ہے، بہشتی زیور ہے، اسی طرح موت کا منظر ہے، تبلیغی نصاب ہے، ان کتابوں کو گھر میں رکھیں تاکہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں. پھر بزرگان دین کی مختلف کتابیں ہیں، ان کتابوں کو چھوٹے چھوٹے کتابچے شکل میں بھی ہیں، اور وہ بڑے جو خطبات کی یعنی بڑی بڑی کئی کئی کتابیں اس میں آ گئے وہ ان شکلوں میں بھی ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے گھر میں ہونی چاہیے، اور پھر اس کو ہم تاکہ پڑھیں سنائیں، ہمارے بچوں کو پتا چلے. ایم اے اسلامیات کر لیتے ہیں لیکن دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں الحمدللہ جو بچے اسلامیات یعنی ایم اے اسلامیات کرتے ہیں، اب یقین کریں کہ انہیں تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی الحمدللہ، یہاں سے جاتے ہیں امتحان دے کے آ جاتے ہیں اور الحمدللہ بہترین نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر ممکن ہے ان میں بھی ہوں کچھ، لیکن اکثر و بیشتر نقل کرتے ہیں یا کسی سے پوچھتے رہتے ہیں، جو نظام ہے وہاں کا آپ کے سامنے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ نقل کا کوئی تصور بھی نہیں ہے ہمارے مدارس میں، تصور جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں. الحمدللہ آپ کے یہاں محلے کے کتنے لوگ ہیں, یعنی جو بڑی جماعت یہاں ہوتی ہے دراسات دینیہ کے نام سے, ہمارے یہاں جو کئی سالوں سے الحمدللہ 3 سالہ کورس چل رہا ہے جس میں جو ہے وہ 20 سال سے لے کے 80 سال تک کے بوڑھے بھی آتے ہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, جو اپنے اپنے زمانوں میں جو ہے اسکول ماسٹر بھی رہے ہیں, ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں اور بڑی بڑی انہوں نے تعلیم یافتہ ہیں, وہ بھی آگے پڑھتے ہیں اور وہ برملا اعتراف کرتے ہیں کہ حقیقت میں اب تک ہم بڑے دور تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کچھ. تو قریب آنے سے پتہ چلتا ہے, دور رہنے سے تو آدمی کو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, جتنا قریب آئے گا غلط فہمیاں دور ہوتی چلی جائیں گی, دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ غیروں نے پروپیگنڈا ایسا کر رکھا ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے اور سمجھتے ہیں کہ دین پر چلنے میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ دین پر اگر ہم چلیں گے تو ہماری جو ہے وہ زوال ہے ہمیں, اور دین کو جتنا چھوڑتے جائیں گے ترقی کرتے چلے جائیں گے. یہ شیطان نے اور اس کے ایجنٹوں نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی. ہمارا دین دنیا سے منع نہیں کرتا, یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں, کمانے سے منع نہیں کیا. اگر ایسی ہی بات ہوتی تو اسلام میں زکات کے احکام نہ ہوتے. زکات نکالے گا وہ جس کے پاس مال ہوگا. اگر شریعت مال کمانے سے منع کرتی ہے, ہاں ناجائز طریقوں سے منع کیا, جائز طریقوں سے منع نہیں, تجارت سے منع نہیں کیا. تو اس لیے میرا عزیز ہو, ایک تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یوم ولادت یوم وفات ہم اس کو مناتے ہیں, برسی منانا شریعت میں کوئی چیز نہیں, یعنی سالگرہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں, عیسائیوں سے ہمارے اندر آیا. اب اگر ہم عیسائی ہیں تب تو ٹھیک ہے, ان کی جو ہے تہذیب کو اپنا لیں, اور اگر مسلمان ہیں تو وہ مسلمانوں والی تہذیب اپنائیے. سالگرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سالگرہ کا اگر اردو میں دیکھا جائے تو اس میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ سال گر گیا, زندگی جتنی لے کے آئے تھے ایک سال گرا. جب گرا تو وہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ کوئی 60 سال عمر لے کر اگر آیا ہے تو 59 رہ گئی تو یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ اور آہستہ آہستہ قبر کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو خوشی کی کیا بات ہے؟ اور پھر اعمال بھی اچھے نہیں. اعمال اچھے ہوں تو چلو سمجھ میں آتا ہے. بعض بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ 30-30 سال تک وہ موت کے منتظر, کہ میں موت کا فرشتہ آئے, یعنی بعض بزرگوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ 30 سال سے میں نے تیاری کر رکھی ہے اپنی, اور ہر روز یہ تیاری ہوتی ہے کہ شاید آج زندگی کا آخری. اس کی وجہ بھی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ تم ہر دن اس طرح گزارو گے تمہاری زندگی کا آخری دن, ہر نماز اس طرح سے پڑھو گے تمہاری زندگی کی آخری نماز. بھائی اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ آج پھانسی ہونی ہے, کہہ دیا جائے, بتا دیا جائے کہ آج تمہیں پھانسی ہو جائے گی, بتائیے وہ دن کیسے گزارے گا؟ اگر وہ مسلمان ہے تو کیسے گزارے گا؟ کوشش کرے گا اللہ کا نام لے, پاکیزہ رہے اور تسبیحات کرے, اللہ کا درود شریف پڑھتا رہے, توبہ استغفار کرے, یعنی کوشش کرے گا کہ اچھے سے اچھا وہ دن گزرے. تو اسی طریقے سے ایک مومن کو, ایک مسلمان کو ہر دن اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا شاید آج آخری دن. وجہ اس کی یہ کہ جو دن چلا گیا وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آتا. میں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم جو سالگرہ مناتے ہیں, ارے بھائی جس جو دن پیدائش کا تھا, جس دن تم پیدا ہوئے, وہ دن تو آگے گزر گیا, دوبارہ کبھی آئے گا ہی نہیں. 100 سال کے ہو جاؤ گے تب بھی نہیں آئے گا. وہ دن گزر گیا, وہ وقت گزر گیا. اسی لیے چاہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, اولیاء کرام ہوں, شریعت کے اندر اس کا تصور کوئی نہیں. الزامی طور پر, جواب کے طور پر اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلاں کا دن مناؤ فلاں کا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دین اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. اسی طریقے سے موت کا معاملہ ہے. بس اچھا آدمی وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اگر ہم اپنے ایمان کو بچا کر حفاظت کے ساتھ قبر میں لے گئے تو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے, اور خدا نہ کرے ہمارا ایمان قبر سے باہر رہ گیا, ہم چاہے زندگی میں ارب پتی کروڑ پتی جیسے بھی تھے, اب دنیا چلے گئے قبر میں اور ایمان قبر میں داخل نہیں ہوا, تو وہ سب سے بڑے بدنصیب ہم. اس لیے اپنے ایمان کی خیر کرنی چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزارے کہ مرتے وقت ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو, کلمہ ہمیں نصیب ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے, حدیث میں آتا ہے کہ تم جیسے زندگی گزارو گے تمہارا خاتمہ ویسے ہی ہوگا, اور خاتمہ ویسے ہی ہوگا جیسے تم زندگی گزارو گے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم زندگی تو صحیح طریقے پر گزارو اور موت غلط طریقے پر آئے, اور خدا نے کہے اگر آئے تو سمجھ لو کہ کوئی زندگی گزارنے میں کوتاہی رہی تمہاری. اللہ ظالم تو ہے ہی نہیں. ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا رتی برابر, اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. پچھلی خدا نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ زندگی میں وہ اچھی زندگی گزارتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، لیکن بظاہر خاتمہ بظاہر اس کا ایمان پر نہیں ہو رہا، کسی اور غلط طریقے سے ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ یا تو جو عمل اس نے کیے ہیں اس میں دکھاوا تھا، نام و نمود تھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا جو بالآخر آخر میں ایسا معاملہ ہوا. اور بعض اوقات ورنہ ایسا ہوتا ہے، کتنے لوگ اچھی زندگی نہیں گزارتے، خاتمہ اچھا ہو جاتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کون سا ایسا اچھا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ اچھا کر دیا. لیکن بہرحال ہمیں سارے اعمال اچھے کرنے اور اختیار کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے کہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہوں، اور خاص طور پر مذہبی بحثوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ معلومات عام طور پر لوگوں کو نہیں ہوتی، اور جو لوگ بحث کرتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی تیاری کر کے آتے ہیں، آپ سے جواب نہیں پڑتا، پھر آپ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. اسے سیدھی سی بات بزرگوں نے یہ بتائیے کہ بھائی بحث مباحثے میں مت پڑو، اس لیے کہ یا تو معلومات مکمل ہو، جواب آدمی دے سکے تب تو ٹھیک ہے، تب بھی بحث کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق جواب دے دیا جائے، اس کے بعد پھر اس کا معاملہ چھوڑ دیا جائے کہ بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، میں نے لڑنا نہیں ہے، دین حق کی بات تم تک پہنچا دی، اب تم اگر مانو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو تم سے اللہ تعالیٰ خود پوچھ لیں، لڑنا جھگڑنا پھر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وقت آخر میں ہمیں کلمہ طیبہ پر موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو، الحب للہ والبغض للہ کا مصداق ہمیں بنا دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں پانچوں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خوش و خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گا ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مشائخ کی اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما. اسی طرح ہمارے بہت سے مسجد کے نمازی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں. ایک صاحب کے دوست ہیں وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آئی سی یو میں داخل ہیں وہ، ان کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. ہمیں بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں، بعض اوقات اونچی آواز سے یہ نام لے کر ان کا ذکر نہیں کر پاتے اور نہ ہی بعض اوقات یاد رہتا ہے. تو یا اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، سب کے اللہ جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، عافیت نصیب فرمائیے، ہم جب تک زندہ رہیں عافیت نصیب فرما. ہمارے بھائی اقبال صاحب کی والدہ بیمار ہے، ان کی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں. اور اسی طریقے سے ہمارے عزیزوں میں رشتے داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.